بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رفع الملام عن أئمة الأعلام لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله. اس پیارے سے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم پہنچے تھے پچھلے درس میں السبب الثالث، رحمك اللہ، سبب الثالث کے تعلق سے بات کی تھی. چوتھے سبب کے تعلق سے آج ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. شاید مشکل باتیں ہوں، تھوڑی سی ذرا توجہ سے سننا، انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی، کیونکہ ایسی باتیں ہیں جو تھوڑے سے حیران کن باتیں آج میں کرنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہم سب کے لیے. کچھ باتیں پچھلے درس میں تھیں، لیکن آج کے درس میں اس سے کچھ زیادہ حیران کن باتیں ہیں. ہم یہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ، ہم بات کیا کر رہے ہیں، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام. عذر ڈھونڈ رہے ہیں ہم، اعذار پیش کر رہے ہیں. شیخ علیہ السلام یہاں پہ اعذار پیش کر رہے ہیں. یہ اعذار کس کے ہیں؟ ائم اعلام اہل سنت میں سے، اہل بدع میں سے ہرگز نہیں، کیونکہ جو بدعت ہی وہ کبھی امام تو ہو سکتے اپنے اہل بدع کے، لیکن ائم اعلام نہیں بن سکتے کبھی. یہ مسلمات میں سے ہے، اور اچھی طرح سمجھنے اس بات کو. جب اہل سنت میں سے کہہ دیا کہ فلان شخص سنی ہے، فلان عالم سنی ہے، اور اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو پھر اس یہ غلطی کیوں ہوئی ہے، اس کے کیا عذر تھا اس کا؟ شیخ صاحب جنرلی بغیر کسی امام کا نام لیتے ہوئے، اب ابھی تک کسی کا نام آیا؟ کسی کا نام نہیں آیا. جنرلی اگر اہل سنت میں سے کافی ہمارے لیے، تو یہ اصول اور قواعد ہیں، یہ سمجھنے آپ، یہ اصولوں کی کتاب ہے، قواعد کی کتاب، جس میں بنیادی طور پر اعذار بیان کیے جا رہے ہیں اہل سنت اور جماعت کے علماء کے. اور چوتھی وجہ سبب الرابع، شیخ صاحب فرماتے ہیں اشتراط في خبر الواحد شروط يخالف فيها غيره. راوی کے مقبول ہونے کی شرطوں میں اختلاف، یہ اردو میں نوٹ کر لیں. ایک ہی روایت میں راوی کے مقبول ہونے کی شرطوں میں اختلاف. جو پچھلے دو سبب تھے وہ عام تھے، ہر روایت کے تعلق سے تھے. یہ جو سبب ہے خاص ایک روایت، اس ایک روایت کو کیوں چھوڑا گیا ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ پہلا سبب کیا تھا؟ حدیث ملی نہیں. دوسرا ملی ہے لیکن صحیح نہیں ہے. تیسرا ملی تو ہے لیکن اس کے نزدیک صحیح نہیں ہے، جو عالم ہے جس نے مخالفت کی ہے. چوتھا سبب جو ہے، ایک ہی حدیث کے تعلق سے راوی کی مقبول ہونے کی شرطوں میں اختلاف. جیسا فرماتے ہیں السبب الرابع اشتراطہ عالم جس کا عذر پیش کر رہے ہیں اس کی شرط، فی خبر الواحد ایک روایت میں، العدل الحافظ، عدل اور حافظ راوی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، شروطاً ایسی شرطیں، یخالف فیہا غیرہ، کہ دوسرے عالم نے ان شرطوں کی مخالفت کی ہے. مثل، اب مثالیں دیکھیں ذرا، مثل اشتراط بعضہم، بعض لوگوں نے یہ شرط لگائی. کن بعض لوگوں نے؟ بعض ائمہ نے، بعض علماء نے. عرض الحدیث علی الکتاب والسنہ، کہ حدیث کو پہلے تولیں گے، کتاب اور سنت پہ مطابق ہوگی لیں گے، مخالف ہو تو چھوڑ دیں گے بغیر سند دیکھے. سند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض علماء نے، سنت جماعت کے علماء نے، انہوں نے دیکھا کہ حدیث قرآن سنت کے مطابق ہے تو ہم لے لیں گے، اگر مخالف ہے تو ہم چھوڑ دیں گے. ہماری شرط کیا ہے؟ کہ قرآن سنت کے مطابق ہونی چاہیے. یہ بات دیکھی جائے حقیقتاً درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث جب صحیح سند سے ثابت ہو گئی ہے، وہ بھی قرآن اور حدیث کا حصہ بن گئی ہے نا، کوئی ایکسٹرا چیز تو نہیں ہے نا الگ سے. حدیث ثابت ہو گئی تو سنت ہو گئی نا. اگر ثابت نہیں تو سنت نہیں ہے. تو پھر آپ ایک چیز کو تولنا چاہتے ہیں قرآن سنت کی بنیاد پر. بنیادیں تو معروف ہیں جو بنیادیں ہیں قرآن سنت کی, اور کبھی بھی کوئی حدیث جو صحیح ہے دوسری صحیح حدیث سے ٹکراتی نہیں کبھی, کیونکہ وحی ہے. وحی کہاں ٹکرا سکتا ہے, نہ قرآن مجید سے اور نہ ہی حدیث سے. لیکن بعض علماء نے, اچھا اس سے پہلے میں آگے کہوں, ایک ذرا زمانہ یاد رکھیں, ذرا زمانہ کون سا ہے. ذرا اہل بدع عروج پر, جہمی, معتزلی, ٹھیک ہے نا, اور اس زمانے کے بعد میں اشعری, کلابی, اشعری, ماتریدی, سارے مختلف یہ گروہ آتے رہے. قدری تھے, رافضی تھے, سارے. یعنی ابن سبا یہودی نے جب رافضیت کا بیج بویا سن عثمان کے زمانے میں, یاد ہے, وہ پھر آہستہ سے فتنہ بڑھتا گیا, یہاں تک کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا, سیدنا علی کو بھی شہید کیا گیا. پھر جنگیں ہوئی اور معاملہ کہاں تک پہنچ گیا. یہ ساری مشکلیں کیوں ہو رہی ہیں, ان فتنوں کے پیچھے کون ہے؟ اہل بدع ہے سارے. اور اکثر اسے درس میں نے کیا بتایا تھا کہ اہل حجاز کیا کہتے ہیں, اگر اصل اہل حجاز میں نہیں ہے, حجازوں کو نہیں ہے, تو پھر عراقوں کی روایت ہم چھوڑ دیتے ہیں. اصل اگر اہل حجاز کے پاس نہیں ہے روایت کی, تو ہم عراقوں کی روایت کو لیں گے نہیں, سند نہیں دیکھیں گے, صرف عراق کی روایت چھوڑ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ عراق بدعتیں بہت زیادہ تھی, اور کوئی بھی شخص کسی کا نام لے کے بتا سکتا تھا. تو احتیاط دیکھیں, احتیاط دیکھیں. بعض علماء نے انہوں کہ ہم احتیاط کا دامن تھامتے ہیں اور حدیث رد کر دیں گے, کیونکہ اس کے اصول نہیں ہے. عبداللہ بن سبا یہودی پہلے مکہ آیا, نکال دیا گیا اسے, کسی نے کوئی بات نہیں سنی. سید عثمان کے خلاف باتیں کی, سید علی کے فرمان باتیں کی, نکال دیا گیا. اہل علم تھے نا, مدینہ گیا, وہاں سے اور بھی سختی زیادہ ملی, اس مکہ سے بھی زیادہ علماء تھے. پھر کہاں گیا؟ مصر کی طرح گیا, وہاں سے کچھ زرخیز زمین ملی. عراق میں اس سے بھی زیادہ زرخیز زمین ملی, اور وہاں سے فتنے نکلے ہیں. تو بعض علماء جب ایسی شرطیں رکھتے ہیں نا, اہل حجاز میں اصل ہونا چاہیے, ہم عراقی کی چھوڑ دیں گے حدیث, تو اس کے پیچھے ایک راز تھا, ایک وجہ تھی. وہ چاہتے تو خیر تھے, اجتہاد تھا, لیکن غلطی تھی اجتہاد کی. یہاں پر میں نہیں کہہ رہے کہ یہ ساری ٹھیک چیزیں ہمیں بھی اپنانی چاہیے. پھر دس نے یہ بھی بتایا تھا, یہ اعذار ہیں ائمہ اعلام کے, مقلدین کے نہیں ہے. بات واضح ہو جاتا کہ وہ کوئی غلطی میں شکار نہ ہو, یہ عذر ان کے جو ہمارے لیے آج عذر ہے, ہرگز نہیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز مدنظر رکھیں, ذرا اس سینیرو کو مدنظر رکھیں اور ماحول دیکھیں, پھر آگے دیکھیں شرطیں. تو عرض الحج علی کتابی و سنت درست نہیں ہے, کیونکہ جو حدیث سند ثابت ہو گئی, شیخ خود فرماتے ہیں, آگے دیکھیں ذرا, فمتى كان الاسناد جيدا كان الحديث حجه. جب اسناد جید ہے حدیث حجت ہے, اس کو انڈر لائن کر لیں. اور شیخ صاحب, یہی شیخ صاحب کا منہج ہے اور اسی کو شیخ صاحب نے اپنایا ہے. لیکن ائمہ اعلام سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کے آدھار بیان کیے جا رہے ہیں, ورنہ یہ حقیقت جو ہے یہ قاعدہ ہے, جب کسی روایت کی سند جید ثابت ہو جائے تو حجت کے لیے کافی ہوتی, چاہے وہ حجازی سند ہو یا عراقی ہو یا شامی, کوئی بھی ہو, کہیں سے بھی ہو. واشتراط بعضهم, اب دوسرے کو ذرا اور مشکل ہے, واشتراط بعضهم ان يكون المحدث فقيها, کہ محدث کو فقیہ ہونا چاہیے, اگر فقیہ نہیں تو اس کی روایت نہیں لی جائے گی. عجیب بات ہے نا. واشتراط بعضهم ان يكون المحدث فقيها اذا خالف قياس الاصول. بعض لوگوں نے, بعض علماء نے یہ شرط رکھی کہ راوی جو ہے اسے فقیہ ہونا چاہیے, اگر راوی فقیہ نہیں ہے اور روایت قیاس اصول کے خلاف ہے, جو قواعد ہیں اصول جو ہیں جو قرآن سنت سے لیے گئے ہیں, ان اصول سے اگر کوئی شخص ایک روایت پیش کرتا جو ان کے خلاف ہے, تو ہم عقل کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس روایت کو نہیں مانیں گے, کیونکہ راوی جو ہے وہ فقیہ نہیں ہو سکتا کہ راوی سے غلطی ہوئی ہو, اس ہو سکتا ہے اس امکان کی وجہ سے روایت کو چھوڑ دیا. امام زرکشی نے بحر المحیط میں، امام زرکشی نے بحر المحیط میں اس تعلق سے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یہ شرط درست نہیں ہے اکثر علماء کے ہاں، چاہے یہ روایت قیاس کے خلاف ہو یا نہ ہو، اور یہ شرط عیسیٰ بن ابان نے بیان کی تھی. عیسیٰ بن ابان یہ محمد حسن الشیبانی کے شاگردوں میں سے ہے، حنفی ہیں اور محمد حسن الشیبانی کے شاگردوں میں سے ہے. اور اسی بات کو لے لیا ہے اکثر حنفیہ نے، ان میں سے دبوسی ہے اور دوسرے بھی. کرخی نے مخالفت کی ہے، کرخی اور اس کے جو متبعین ہیں انہوں نے اس قاعدے کی مخالفت کی ہے کہ راوی کو جو ہے وہ فقیہ ہونا چاہیے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کی مخالفت کی ہے اور 10 یا 13 جلدوں میں اس کا رد کیا ہے کہ عقل صریح کبھی بھی نقل صحیح کی مخالفت کر نہیں سکتا. غور کریں ذرا، محنت دیکھیں کہ عقل اور نقل، قرآن اور سنت کبھی بھی آپس میں ٹکرا نہیں سکتے، بشرطے کہ نقل صحیح ہو اور عقل صریح ہو. اور اس کے لیے انہوں نے ایک نہیں دو نہیں 10 یا بعض طبعات میں 13 جلدیں موجود ہیں. تو پھر شیخ صاحب جب اس کی مخالفت کرتے ہیں اس کو ذکر کیوں کیا ہے؟ عجیب بات ہے نا. بلکہ بعض احناف تو آگے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ آپ راوی کی بات کرتے ہیں، ہم تو صحابہ کرام کی بات بھی کرتے ہیں، اگر صحابہ غیر فقیہ تب بھی نہیں لیں گے ہم. اور مزے کی بات، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قواعد بنائے گئے ہیں نا، ان کی اصل قرآن سنت میں نہیں ہے، اس لیے ان علماء کا آپس میں اختلاف بھی رہا ہے. صرف ایک ہی ذات ہے مخلوقات میں سے جن کے قول میں کوئی تعارض نہیں ہوتا، اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے علاوہ جتنے بھی علماء ہیں سب کے قول میں آپ تضاد دیکھیں گے. جب اصول یہ بنائے گئے تھے ایک خاص ماحول تھا، اس ماحول کی بنیاد پر بعض اصول بنائے گئے، اور یہ اصول دین کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے بنیادی طور پہ. ان کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ اس سے دین ٹوٹ بھی سکتا ہے کبھی، جیسے کہ آج کا دین کو توڑا جا رہا ہے انہی ائمہ کے نام پر. کوشش تو ان کی یہ تھی کہ دین بچ جائے، فتقوا ما استطعتم کی قاعدے کی بنیاد پر. اور انہوں نے اپنی گردن آزاد کروا لی، بار بار یہ کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اپنے متبعین کو کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر میرا قول حدیث سے ٹکرا جائے تو میرے قول حدیث کو چھوڑ دینا، ہرگز. بلکہ جو بھی ہمیں ان سے جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں ان سے ایک چیز ہمیں ملی ہمیشہ، کہ نصوص کو آگے ہمیشہ کرنا ہے، عقل کو آگے ہرگز نہیں کرنی، ہماری فہم کو آگے نہیں کرنا قرآن سنت کی، ہمارے اقوال کو آگے نہیں کرنا ہرگز. کچھ بھی ہو جائے، جب بھی تمہیں صحیح حدیث مل جائے اسے کو اپنا، وہی دین ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شدید رد کیا. اعلام الموقعین میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے شدید رد کیا. خوبصورت یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان سے بھی زیادہ جمع کر کے ایک ایک یہ سبب بیان کیا، اس کے پھر رد بھی کیا قرآن سنت کی روشنی میں. لیکن کیا یہ ان کے لیے عذر تھا یا نہ تھا؟ بات یہ ہے ان کے لیے عذر تھا. کیوں؟ مجتہدین تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے. ذرا ان باتوں بھی ذرا غور کریں، علماء اہل سنت جماعت میں سے، مجتہد علماء ہیں، جید علماء ہیں امت کے، ٹھیک ہے، اور معصوم نہیں ہیں ان سے، اور ہمیشہ دین کو، دین کی حفاظت کرنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے، لیکن معصوم نہیں تھے نا، حفاظت کرتے کرتے اجتہادی غلطی کر بیٹھے، ٹھیک، ان کے متبعین جو بعد میں آئے، جب چوتھی صدی شروع ہوئی تو مذہبی تعصب شروع ہوا، اس مذہبی تعصب کی وجہ سے پھر امت میں مصیبت پر مصیبت آتی گئی، اور آج آپ دیکھتے کہ آج مسلمان جتنی فرقے ہیں، ہر فرقہ یہ کہتا کہ میں حق پر ہوں باقی سارے باطل پہ ہیں، اور تقلید کو واجب قرار دیا گیا، اندھی تقلید کے ایسے شر کے دروازے کھلے ہیں کہ آج قرآن اور سنت کے واضح دلائل کو بھی اسی تقلید کی نام پر پسے پوچھ ڈال دیا گیا ہے اور چھوڑ دیا گیا مکمل طور پہ، صرف یہ عذر پیش کرتے ہیں جو کبھی عذر ہو نہیں سکتا کہ ہمارے امام کا قول ہے، وہ بھی عالم تھا، وہ بھی متقی پرہیزگار تھا، ہم آپ لوگ یہ تو مانتے کہ وہ عالم تھا، پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ اس کا علم بھی ہے؟ جب عالم ہے تو پھر علم کیا ہے، کس چیز کا ہے؟ قرآن سنت کا علم ہے تو عالم ہے نا، جب کوئی ایسی بات کوئی عالم کر جو قرآن سنت کے مخالف ہو تو پھر ہم عالم دیکھیں گے، اس کے علم کو دیکھیں گے، ہم علم کو دیکھیں گے نا، وہ یہی قاعدہ ہمیشہ میں بیان کرتا ہوں کہ دین اسلام میں لوگوں کی پہچان، علماء کی پہچان، مردوں کی پہچان دین سے ہوتی ہے، قرآن سنت سے ہوتی ہے، ہم تولتے ہیں قرآن و سنت پر، جو ان کے مطابق بات کرتا ہے وہ اہل سنت میں سے ہے، جو کہ مخالف بات کرتا ہے وہ اہل بدعت میں سے ہے، اور نصارہ کا دین کیا ہے؟ لوگ پہچانے جاتے ہیں دین سے، یہ دین پہچانے جاتے ہیں لوگوں سے، دین کی پہچان ان کے لوگ ہیں، عالم نے کچھ کہہ دیا بس وہی دین ہے، کچھ بھی کر لیں سوال نہیں پیدا ہوتا، واضح نصوص کو توڑ پھوڑ کر دیا، آج یعنی جو بائبل کے جو موجودہ بائبل ہے جس میں تحریف ہو چکی ہے، اس میں بھی جو محققین علماء ہیں جو جنہوں نے بائبل بھی پڑھی ہے اس پہ انہوں نے یعنی گہری نظر رکھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں ایک آیت دکھا دو بائبل میں سے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو میں تمہارا رب ہوں میری عبادت کرو، یا میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں، یونیک بیٹا جیسے کہ کہتے ہیں بائبل میں، تو ہر نیک بندہ بیٹا ہے، ہر نیک بندہ، انبیاء سارے، ہر نیک بندہ کو بیٹے کے لفظ سے بتایا گیا، جب باری عیسیٰ علیہ السلام کی لفظ تو بیٹے کا تھا، تو اس نے یونیک کا لفظ زبردست سے اپنے طرف سے کر دی کہ یہ یونیک ہے، یہ عام بیٹا نہیں ہے، یہ خاص بیٹا ہے، یعنی یہ اصلی بیٹا نعوذ باللہ، اور باقی جو ہیں وہ نام کے بیٹے ہیں، یہ ایک ہی کام کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا دین کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے سمجھ نہیں سکتا، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو، صحیح حدیث کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ علماء کی، سلف کی سمجھ کے مطابق نا، لیکن عالم وہ ہوتا ہے، ربانی عالم، جو اپنی مرضی سے دین کو تبدیل نہیں کرتا، دین کے ساتھ چلتا ہے، دین کے خلاف اپوزٹ نہیں چلتا، وہ عالم ربانی ہوتا ہے، جو دین کے خلاف بات کرتے ہیں اور پھر ان کو عالم بھی تسلیم کریں، اہل سنت میں تسلیم کریں، یہ تو ممکن نہیں ہے، تو ابن مجتہدین کی بات ہو رہی ہے، یہ شرط کہ راوی کو فقیہ ہونا چاہیے، ابھی اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی، کسی وجہ پہ یہ بات ہوئی ہے، لیکن یہ عذر تھا جس نے بات کی ہے، یہ بات امام حنیفہ نے نہیں کی، بتاؤں میں آپ کو، یہ بات قاضی ابو یوسف نے نہیں کی، امام احمد بن شیبانی بھی نے نہیں کی، یہ بات امام شافعی کی نہیں ہے، امام مالک کی نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کی نہیں ہے، کبار محدثین کی نہیں ہے، کبار فقہا کی نہیں ہے، لیکن کسی شخص نے ان کے بعد میں آ کے کہا ہے، ائمہ اہل سنت جماعت میں سے ہے، جیسے میں نے عیسیٰ بن عبان کا نام لیا ہے، ان کے اجتہاد تھا، غلطی ہوئی اجتہاد کی، ان کا عذر تو ہے، لیکن پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صحابی اگر غیر فقیہ، یاد رکھیں یہ تعصب کے زمانے میں بات، اگر صحابی ہے تو پھر کیونکہ شیطان شرک دروازہ کھل گیا نا، جب راوی ہے، اچھا راوی عام راوی ہے تو ٹھیک ہے، غیر فقیہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر صحابی ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ انہیں قاعدہ ایک ہی سب کے لیے، ڈٹ گئے صحابی ہے تو پھر فرق کیا پڑتا ہے نعوذ باللہ، پھر انہی احناف کا آپس میں اختلاف ہوا ہے، جب بات ہوئی نا امام سیدنا ابو ہریرہ عنہ کے تعلق سے، امام بزدوی جو ہیں حنفی، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں بڑے فقیہ صحابی تھے، سیدنا انس سے بھی زیادہ فقیہ تھے، کیونکہ حنفی جو ہیں وہ کہتے ہیں سیدنا انس تو فقیہ تھے لیکن سیدنا ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے، اس لیے ان کی روایات بعض وقت چھوڑ دیا ہے بغیر کسی وجہ کے. کیوں؟ کیونکہ روایت جو ہے اس طریقے سے کہ اس میں فقہ کی ضرورت ہے اور صحابی جو غیر فقیہ ہے، نعوذ باللہ. سیدنا انس کی روایت کو مان لیتے ہیں تو ان کے شیخ بزدوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہیں وہ مجتہد تھے اور فقیہ تھے، انس بن مالک سے بھی زیادہ بڑے فقیہ تھے، کیونکہ آپس میں بھی اختلاف ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے، یہ جو شرط رکھی گئی ہے، یہ اصل ہے بے بنیاد. آپ دیکھیں کبھی بھی توحید کے معاملات میں اختلاف نہیں دیکھیں گے آپ. یہ اس لیے اختلاف ہوا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے. اور امام بزدوی یہ بھی کہتے ہیں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں اپنے زمانے فتوی بھی دیا کرتے تھے اور صحابہ کے ہوتے ہوئے ہمیشہ عالم صحابی فتوی دے سکتا ہے. جو بغیر فقہ کے وہ فتوی دیا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام خاموش تھے اور وہ کو آگے کرتے فتوی دیں، وہ غیر فقیہ تھے. یعنی یہ گواہی آپ کے اپنے امام کی ہے. یہ سوچا لو، مان لیں ہماری بات ویسے اچھی نہیں لگتی آپ لوگوں کو، یہ تو آپ کا اپنا ہی امام ہے، آپ کی اپنی ہی کتاب اس میں یہ بات ہے. سبکی نے بھی، یعنی امام سبکی نے بھی، اسے بھی شدت سے یہ بات کی ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو وہ فقیہ صحابی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. بہرحال تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بھی یہی بات رفع الملام کے علاوہ بھی فتاوا میں بھی اور دیگر تصنیفات میں بھی کہ کبھی بھی عقل صریح نقل صحیح کی مخالفت کر نہیں سکتی، اور اس پہ کافی دلائل پیش کیے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره اذا كان فيما تعم به البلوى. اچھا، اور مسئلہ ہے، ایک اور شرط بعض لوگوں نے رکھی ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ جس میں مصیبت عام نظر آتی ہے، اور ایک روایت آئی ہے جس میں کوئی آسانی کی بات آئی ہے یا اس کے کوئی آسانی اخذ کی جاتی ہے، تو پھر اس کی شرط یہ ہے کہ احد حدیث نہ ہو، غریب یا فرد نہ ہو. مشہور تک ہم لیں گے، متواتر اگر نہیں بھی ہے کوئی مشہور، لیکن مشہور کم سے کم ہونی چاہیے. منتشر حدیث یعنی اکثر لوگوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. پیشاب کا قطرہ لگ جائے، ناپاکی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک، جب انسان پیشاب کرتا ہے کچھ بڑے قطرے لگ جاتے کہ نہیں لگ جاتے؟ احتراز ہو سکتا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے ان کو؟ نہیں روک سکتا. چھوٹے چھوٹے باریک باریک قطرے ہوتے ہیں، اگر آپ پیشاب کرتے ہیں تو وہ لگ ہی جاتے ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی ایسا سسٹم ہوتا ہے ٹیسٹ کرنے کا اور ہم اس کو رکھ دیتے تو جو چھینٹی دور سے آتی ہے نا، وہ پاؤں کو لگ جاتی ہیں تو ہمیں پتہ لگا جا سکتا. لیکن یہ چھینٹی بالکل باریک جو ہیں جسے کوئی احتراز کر نہیں سکتا، شریعت میں اس کی اجازت ہے. اگر لگ جاتے ہیں اس کی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو چیز صاف کی جا سکتی ہے اب وہ صاف کر لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے. اب عموم بلوا کی وجہ سے اس معاملے میں اس کی آسانی کر دی گئی ہے، تو بعض نے جب یہ شرط رکھی بعض نے مخالفت کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ پیشاب ہے نا پاک، ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں. اب روایت استحاضہ کی روایت آ گئی، استحاضہ کی معروف روایات ہیں، بعض نے اس کی مخالفت کی ہے. بہرحال تو یہ بھی، یہ شرط کیوں رکھی گئی ہیں؟ حقیقت دین کو بچانے کے لیے رکھی گئی تھی، لیکن اس کا اثر بعد میں جو ہوا، اس زمانے میں تو چلو ایمان تھا، علم تھا، تقوی تھا، جیسے زمانہ دور ہوتا گیا اتنی ہی مصیبتیں بڑھتی گئی. جیسا فرماتے ہیں، الغیر ذلک مما هو معروف فی مواضعه، اس کے علاوہ اور بھی ایسی شرطیں بنائی گئی ہیں جو اپنی جگہ پر بیان کی جا سکتی ہیں. پانچواں سبب، جیسا فرماتے ہیں، بلغه الحدیث وثبت عنده ثم نسیه، حدیث ملی ثابت بھی ہوئی لیکن بھول گئے. حدیث ملی ثابت بھی ہوئی لیکن بعد میں بھول گئے. اب جب بھول گیا وہ کیا کرے؟ وہ تو چھوڑے گا نا, اور حدیث کے خلاف عمل کر سکتا ہے. جیسا فرماتے ہیں ان یکون الحدیث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه, کہ حدیث پہنچی ہے اور ثابت بھی ہوئی, یعنی صحیح ثابت ہوئی ہے لیکن بعد میں بھول گیا. وهذا يرد في الكتاب والسنه, اور یہ کتاب سنت میں کافی ہے. عن مثل الحديث المشهور, جیسا کہ مشہور حدیث عن عمر رضي الله عنه, سيدنا عمر خطاب رضي الله عنه, مثال ہم شذا بیان کر رہے ہیں, انه سئل عن الرجل يجنب في السفر, ایک شخص مسافر ہے حالت جنابت ہو گئی, سيدنا عمر سے سوال کیا گیا, فلا يجد الماء, اور پانی بھی نہیں ہے, کیا کرے گا؟ فقال لا يصلي حتى يجد الماء. سيدنا عمر اپنی فتویٰ دیا کرتے تھے ہمیشہ اپنی زندگی میں, کوئی شخص مسافر ہے جنابت کی حالت ہو گئی, فرماتے تھے پانی نہیں ہے تو نماز نہ پڑھو, اس کی معافی ہے. ورنہ کیا کیا جاتا ہے؟ ہم کیا جانتے ہیں؟ تیمم کیا جاتا ہے. سبحان اللہ, اے دیکھیں سید عمر نے فتویٰ کیوں نہیں دیا تیمم کا, اے دیکھتے ہیں. فقال له عمار, سید عمار مجلس میں موجود تھے, سید عمار فرماتے ہیں یا امیر المؤمنین, یا امیر المؤمنین, اما تذکر اذا كنت انا وانت في الابل فجنبنا, جب میں اور آپ اونٹ چرانے کے لیے گئے تھے دور دراز اور ہمیں جنابت کی حالت ہو. اب پتہ ہے کہ مدینہ کے شہر میں جو لوگ رہتے تھے اس زمانے میں, جس کے اونٹ تھے تو اونٹ شہر میں نہیں آپ چرا سکتے, ان کے لیے دور دراز شہر سے دور اونٹوں کو لیا جاتا صبح کے وقت, اور رات کو یا مغرب کے وقت واپس آتے لوگ, مسلسل دن پورا دن ہمیشہ اونٹوں کے ساتھ رہا جاتا ہے, کیونکہ بکریوں کے لیے آسانی ہے, قریب قریب کر سکتے, گھر میں بھی چارہ ڈال سکتے, اونٹوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا عمار بن یاسر, ان کی ڈیوٹی لگی اونٹ آپ لوگوں نے لے کے جانے ہیں, لے گئے اونٹ, اور وہاں پر سبحان اللہ, دیکھیں ہمیں تو علم ملنا تھا نا, قدر اللہ ما شاء فعل, دونوں کو جو ہے نا جرامت کی حالت ہو گئی. فاما انا, سيد عمار فرماتے فاما انا فتمرغت كما تمرغ الدابه, سيد عمار فرماتے میں نے کیا کیا, مٹی پر جو ہے لیٹ گیا, اور جیسے کہ جانور نہیں اپنی مٹی لگاتا اسی طرح زمین پر لیٹ کے میں نے اسے اوپر نیچے تھوڑا الٹا سیدھا ہوا اور جیسے مٹی لگا دی میں نے. واما انت فلم تصلي, یعنی میں نے مٹی جسم پہ لگا کے نماز پڑھ لی اور آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, بس میں نے یہ قصہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. فقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما يكفيك هكذا, آپ کے لیے اتنی کافی تھا. وضرب بيديه الارض, دونوں ہاتھوں کو پھر زمین پہ مارا. فمسح على وجهه وكفيه, پھر اپنے چہرے پر مسح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا. فقال له عمر, جب یہ حدیث سنی, یہ بات سنی سیدنا عمار سے, سیدنا عمر نے, اتق اللہ یا عمار, اے عمار اللہ تعالیٰ سے ڈرو, یعنی تم کیسی کا بات کر رہے ہو, یہ معاملہ ہو ہی نہیں. اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا جا رہا, سیدنا عمر بھی موجود تھے, یعنی سیدنا عمار اکیلے جا کے آپ سے پوچھ رہے تھے, سیدنا عمر بھی موجود تھے, سیدنا عمار بھی موجود ہیں. سیدنا عمار نے عرض کیا, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا, میں نے یہ کیا اور عمر نے یہ کیا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ جو اوپر سیدھے آپ اوپر نیچے اس طریقے سے زمین پر آپ جو لیٹے ہیں یہ ضرورت نہیں تھی, تیمم کر رہے تھے کافی تھا تمہارے لیے. فقال عمر, اتق اللہ یا عمار. فقال, ان شئت لم احدث به, سبحان ادب دیکھیں, علم تو ہے لیکن امیر المؤمنین ہے, اس معاملے سے کوئی اختلاف نہ ہو جائے, کوئی جھگڑا نہ ہو جائے آپس میں, اے امیر المؤمنین اگر آپ چاہیں تو میں خاموشی اختیار کروں, کسی آج کے بعد کسی کو نہ بتاؤں. فقال, بل نولیك من ذلك ما توليت, نہیں جو تم چاہتے وہ کرو, یہ تمہارا علم ہے تم جانو, میں تو منع نہیں کرتا اس چیز سے. تو جیسا فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, فہذہ سنہ, یہ ایک سنت تھی, شہید عمر, سن عمر نے بھی اس کا مشاہدہ کیا. ثم نسیہا, پھر اس کے بعد بھول گئے. حتی افتا بخلافہا, اور پھر ان کے خلاف فتویٰ دیتے رہے. وذکرہ عمار فلم یذکر. وہ یہ دیکھیں سیدنا عمار نے ان کو یاد دہانی بھی کرائی اس کے باوجود بھی انہیں یاد نہیں آیا. وہ لم یکذب عمارا, سیدنا عمار کو نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, بل امرہ ان یحدث به, بلکہ ان کو حکم دیا اجازت دی تمہیں حدیث آگے بیان کرنی تو کرو, میں اس پر عمل نہیں کرتا کیونکہ مجھے یاد نہیں. جب تمہیں مجھے شامل کر دیا, اگر تمہاری طرف سے روایت ہوتی میں آپ سب سے سنا, میں آپ کی بات مان لیتا. کیونکہ یہاں پہ کیا مسئلہ ہے, کیا سب سارے صحابہ نے ساری حدیثیں سنی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں, ایک صحابہ سے دوسرے سن کے بھی اس کو یاد کر کے آگے پہنچا دیتا تھا. یہاں پر سیدنا عمر نے کیوں نہیں مانا سیدنا عمر کی بات؟ کیونکہ وہ خود ان کو شامل کر رہے ہیں کہ آپ بھی تھے. اب سیدنا عمر کے نزدیک وہ بھول رہے ہیں, ان کے نزدیک وہ بھول رہے ہیں, دونوں میں سے ایک تو ٹھیک ہے نا. اور صحیح کیا ہے, سیدنا عمر کی بات ٹھیک ہے, اور بھول کون رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق, فاروق هذه الامه رضی اللہ تعالی عنہ, ثانی خلفاء الراشدین, فقیہ عالم متقی پرہیزگار عابد عامل, میں کیا کہوں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اسی باوجود بھی کیا کرتے رہے, زندگی ساری جرامت ہوتی, پانی نہ ہوتا نماز چھوڑ دیتے, علم کی بنیاد یا جہالت کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر, اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے. بھی میں کیسے ایک بات کو مان لوں جب مجھے یاد ہی نہیں اللہ تعالیٰ, معذور ہے کہ نہیں؟ یہ حافظہ کس نے دیا ہوا ہے؟ یہ سوچنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ جس نے دی ہے وقتی طور پہ اسی ذات نے تو بند کر دیا نا, اب بھول گئے, یاد نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تم نے کرنا ہی کرو, میں نہیں کرتا, میرے پاس حجت نہیں ہے. جب یہ کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ تھا, میں تمہارے ساتھ تھا ہی نہیں. سبحان اللہ. پورے حدیث جو ہے صحیح بخاری اور مسلم میں ہے, متفق علیہ حدیث ہے یہ. وابلغ من هذا, اور اس سے زیادہ دوسری مثال دیکھیں آپ. انه خطب الناس, ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب نے, فقال, خطبہ میں سیدنا عمر یہ فرماتے ہیں, لا يزيد رجل على صداق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته الا رددته. امیر مؤمنین ہیں اپنے زمانے میں, جب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فتوحات سے نوازا اور کافی زمینیں جو ہیں اور لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور مال بیت المال بھی الحمدللہ بھرنا شروع ہوا, لوگوں کے پاس پیسے بھی آنا شروع ہوا, تو پھر مہر جو ہے لوگوں نے بڑھانا شروع کر دی. سر عمر نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ جو ہے, یہ نہ ہو کہ ایک ایسا وقت ہے پھر شادی بھی, بیٹوں کی شادی بھی مشکل ہو جائے, جیسے آج کل دیکھیں یہاں پہ سعودی عرب میں دیکھیں مہر اتنی بہت زیادہ ہے کہ شادی ان کے لیے مصیبت ہے. سچ بات ہے, یعنی شادی کتنی خوبصورت ایک رشتہ ہے اور کتنی خوشی کی بات ہے, بعض لوگوں کے لیے شادی کرنا مصیبت پڑ گئی ہے. یہاں پر مہر بہت زیادہ, ہمارے معاشرے میں دہیج بہت زیادہ ہے, دہیج زیادہ تو لانت ہے. ایک ہندو رسم ہم نے اپنا لی ہے, اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی, جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو دے رہا, جس کے پاس پیسے اس بیچارے کی بیٹیاں بیٹھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں تو آسان بھی اللہ تعالیٰ کا. آزمائش ضرور ہے بتاؤں میں آپ کو, کیونکہ اکثر سوال آتے ہیں, بھائی ہم پریشان ہیں, جوان بیٹی گھر میں ہے, جوان بہن گھر میں ہے, تو ہم کیا کریں, سنت پہ عمل کرتے تو بیٹے کی شادی نہیں ہوتی, بغیر جہیز کوئی شادی کوئی نہیں کرتا, اور جب جہیزوں میں تو گاڑی بھی بیچ میں ہونی چاہیے, چند سال پہلے موٹر سائیکل اسکوٹری پہ کوئی گزار ہو جاتا تھا, اب تو اسکوٹری بھی گئی, موٹر سائیکل بھی گئی, اب تو گاڑیوں کے یعنی کے بغیر کوئی دیکھتا نہیں ہے. خاص طور پہ اگر کوئی لڑکا پڑھا لکھا ہو تھوڑا سا, ڈاکٹر انجینئر کوئی ہو, تو پھر تو گاڑی بھی اچھی ہونی چاہیے, اس کے اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے, اور اگر ڈاکٹر انجینئر نہیں ہے کوئی کلرک ہے کسی محکمے میں, پھر چھوٹی گاڑی چلے گی لیکن اسکوٹر نہیں چلے گا. اسکوٹر تو اس کے پاس پہلے سے, شادی کے بعد شادی کا کیا فائدہ ہے اسے, جیسے پتہ نہیں وہ شادی نہیں کوئی دوسری نوکری ڈھونڈ رہا ہے بےچارا, اس کی نوکری کی اپ گریڈنگ ہوگی نا شادی کے بعد, اور پھر وہ بیوی کے اس نے بیوی کے مال پہ گزارا کرنا ہے اس نے. بہرحال تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا اپنے زمانے میں کہ مہر زیادہ ہوتی جا رہی ہے, تو انہوں نے خطبے کے دوران یہ جملہ فرمایا کہ کوئی بھی شخص تم میں سے اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بیٹیوں سے زیادہ کسی نے مہر دی ہے, تو میں اس کی وہ مہر واپس کروں گا, شادی نہیں ہونے دوں گا میں. یعنی لمٹ لگانا چاہتے تھے مہر کی, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر اپنی بیویوں کو دی ہے اور جو مہر ان کے بیٹوں نے لی ہے. فقالت امرأة, تو ایک عورت نے کہا, یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین, لما تحرمنا شيئا اعطانا الله اياه, آپ ہم اس چیز سے محروم کیوں کرنا چاہتے ہیں جو چیز ہمیں اللہ تعالی نے دی ہے؟ اللہ تعالی عطا کرتے ہیں اور آپ روکتے ہیں. تو اب اس عورت دیکھے دلیل کیا پیش کرتی ہے, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا, سورۃ النساء نمبر 20 میں, اور تم میں سے کوئی شخص اگر کسی کو قنطار یعنی بہت زیادہ سونا, سونے کا پہاڑ یعنی بہت زیادہ سونا, جب سر عمر اس آیت کو پڑھا فرج عمر الى قولها, آیت ذہن میں نہیں تھی, بھولے ہوئے تھے, فرج عمر الى قولی یا الى قولها, اپنے قول پر ثابت رہے آیت سننے کے بعد یا اپنے قول کو چھوڑ کر اس عورت کے قول کو لے لیا, الى قولها ہی یعنی اس عورت کے قول کو لے لیا اور اپنے قول کو چھوڑ دیا. وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها, آیت تو یاد تھی لیکن اس وقت بھول چکے تھے. کوئی اور مثال کو دیتے سیدنا عمر کی, معروف مثال ہے آیت کو بھولنے کی, میں اور آسان کر دوں, جب آیت کی بات کی تو ماشاءاللہ سب ہاتھ کھڑے کر دیے. ہنٹ 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 پر آپ لوگ بڑے ماشاءاللہ خوش ہوتے. جی ہاں, تیمم کا ذکر قرآن میں ہے لیکن جنابت کی حالت میں اگر پانی نہ ملے اور یعنی اس کی تفصیل کو ان کو پتہ نہیں تھا. ہاں ٹھیک ہے, لفظ بالکل کلیئر ہے, کوئی شک بھی نہیں ہے, بھول گئے بس. یعنی ایک شخص, ایک تو یہ قصہ بھول گئے سارا, بس دیکھ رہے گم اور گزر کے بھول گئے. اب یہاں پر یاد دہانی کرا دی کہ تو یاد آ گیا, اور وہاں پر یاد دہانی نہیں, کسی نے وہاں پہ یاد دہانی بھی کرے گی تب بھی بھول گئے, وہ قصہ بھول گئے پورا. جی ہاں, لیکن سبحان اللہ ان کو پھر بھی یاد نہیں آیا, دیکھیں آپ, یعنی یہ عذر ہے ان کا. وہ متفق علیہ روایت ہے کہ وہ ایسی بات نہیں ہے. اب دوسری مثال کون سی ہے؟ بارک اللہ فیک. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی, سید عمر نے کیا فرمایا؟ خبردار, کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, تلوار نکال لی, میں سر قلم کر دوں گا. میں سید بکر صدیق جب آئے تو کون سی آیت پڑھی؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. سبحان الله. سید عمر نے جب اس آیت کو سنا سید بکر کی زبانی تو گھٹنے کے بل گر گئے اور روتے رہے. فرماتے مجھے لگتا ہے میں نے یہ آیت آج ہی سنی ہے. یہاں پر بھولنے کی وجہ تھی کیوں؟ کیونکہ صدمہ بہت بڑا صدمہ تھا, بھول گئے, یاد نہیں آیا. سیدنا ابوبکر نے یاد دلایا, یاد آ گیا, فوراً رجوع کر لیا, اور اس عورت کے کہنے پر بھی آیت سامنے تو رجوع کر لیا. لیکن سیدنا عمار بن یاسر کی بات یاد بھی نہیں آئی اور سبحان رجوع بھی نہیں کیا. جیسا فرماتے ہیں اگلی مثال کس کی؟ نہیں, حسن ہے. شیخ مقبول فرماتے ہیں یہ روایت جو بوڑھی والی ہے, قنطار والی روایت جو ہے, اگر بعد میں تضعیف کی تھی اس روایت کی, لیکن یہ ترمذی میں ہے اور علامہ جو ہے مقبل بن ہادی الرادع رحمہ اللہ اس وقت کو حسن فرماتے ہیں, حسن روایت ہے. وكذلك ما روي, جیسا کہ روایت کیا گیا, ان علی ذکر الزبير يوم الجمل, سبحان ان علی ذکر الزبير يوم الجمل شيئا عهده اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال. ایک اور مثال, اس سے بڑی مثال دیکھیں آپ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک طرف اور سیدنا زبیر اور سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہما دوسری طرف سیدنا عائشہ کے ساتھ جنگ جمل میں ان صحابہ کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ میدان جنگ جاری ہے. اگرچہ رات کو معاہدہ ہو چکا تھا اور معاملہ حل ہو چکا تھا کہ جنگ نہیں ہونی, رات ہو گئی تھی, اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں, واپس جانا تھا دونوں لشکروں نے. اہل فتنہ نے جو سیدنا عثمان کے قاتل تھے انہوں نے رات ہی رات ایسا فتنہ شروع کر دیا اور دونوں کو آپس میں لڑوا دیا. جا کے لوگ سو رہے تھے, یہ فتنے والے گئے ایک کیمپ میں گئے, وہاں پر تلوار چلا کے کہا کہ سیدنا علی کی طرف سے, دوسرے کیمپ میں گئے انہوں کے سیدنا طلحہ کی طرف سے, یہ لوگ اپنا معاہدہ ختم کر چکے ہیں. ایک شخص نے آواز دینی تھی نا کہ معاہدہ ٹوٹ گیا, بس وہ جنگ میدان جنگ میں سب تلواریں لے کے آئے تھے. سبحان اللہ. تو اہل فتنہ نے اگر کیونکہ دونوں مل جاتے جیسے کہ طے ہو چکا تھا جنگ ختم ہو گئی ہے, تو صبح تک ان کی شامت آ گئی نا, دونوں ملیں گے وہ پکڑے جائیں گے سارے, وہ یہی چاہتے کہ ہم پکڑے جائیں. تو انہوں نے یہ ترکیب رات کو سوچی کہ رات ہی رات ہم ایک ایسا کام کریں کہ دونوں پھر آپس میں لڑوا دیں. تو فجر سے پہلے پتہ چلا, شور ہوا, سیدنا علی باہر نکلتے دیکھتے ہیں جنگ شروع, سیدنا طلحہ زبیر باہر نکلتے دیکھتے ہیں کہ جنگ شروع ہو چکی ہے. بہرحال اب ذرا ماحول دیکھیں, آپ جنگ ہے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ جاتے ہیں اور جاتے ہیں سیدنا طلحہ کی طرف. یہاں پر صرف زبیر کی مثال ہے اور صرف طلحہ کی بات کرتے ہیں. سیدنا طلحہ کے پاس جاتے ہیں, گھوڑے سے اترتے ہیں, سیدنا طلحہ استقبال کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں, دونوں کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں کہ کل تک ہم ایک دوسرے کو دفاع کرتے ہیں, اچانک معاملہ ہو گیا کہ ایک دوسرے سامنے ہم نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے. سیدنا علی نے بڑی پیاری حدیث سنائی, کہتے آپ کو یاد ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمار تجھے وہ لوگ قتل کریں گے جو باغی ہوں. یہ حدیث اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے یہ بیان فرمایا تھا. سیدنا عمار بھی تھے, سیدنا علی بھی تھے, سیدنا طلحہ, زبیر, دیگر صحابہ بھی تھے. جس سے طلحہ نے یہ روایت سنی پریشان ہو گئے اور فرمایا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. فوراً میدان جنگ شو ایک حدیث کی بنیاد پر دیکھیں, ذرا ایمان دیکھیں, تقوی دیکھیں, ہاتھ میں تلوار تھی, ایک حدیث کی بنیاد پر میدان جنگ چھوڑ کے اپنے کیمپ میں روتے رہے, یہ کیا ہو گیا؟ کہیں سے اچانک تیر آتا ہے, ان کو لگ جاتا ہے اور گھٹنے پہ غالباً لگتا ہے وہ تیر, اور کچھ دن کے بعد سیدنا طلحہ وفات پا جاتے ہیں. اس وجہ سے میدان جنگ چھوڑ دیا. سیدنا زبیر کے پاس جاتے ہیں سیدنا علی, اسی طریقے سے وہی حدیث یاد دلاتے ہیں کہ اگر میں حق پہ نہ ہوتا یا اگر میں حق پہ نہیں ہوں, دیکھیں سیدنا عمار تو میرے ساتھ ہے. سیدنا عمار کہاں پہ تھا؟ سیدنا علی کے گروہ میں تھا. بڑا فتنہ تھا صحابہ کرام کے آپس میں یہ معاملہ ہوا, لیکن پھر جب یہ اس حدیث کو بیان فرمایا ہے سیدنا زبیر کو فوراً یاد آ گیا, انہوں نے بھی فوراً میدان جنگ کو چھوڑ کے اور واپس مدینے کی طرف چلے گئے, کیمپ میں بھی نہیں گئے. ان کا بیٹا پیچھے ہے سیدنا زبیر, سیدنا عبداللہ بن زبیر, کہتے اب کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے میں نہیں لڑنے والا, اور میں یہ کہتا ہوں جنگ روک, جنگ ایک دم چھڑ کے کہاں رکتی ہے. بہرحال سیدنا زبیر جب جاتے ہیں تو پیچھے ایک شخص پیچھا کرتا ہے سیدنا علی کے گروہ میں سے. سیدنا زبیر معروف طاقت میں تھے, معروف, اور پھر غدر کر کے راستے میں ایک شخص میدان جنگ چھوڑ چکے, واپس گھر مدینہ جا رہے ہیں, کہتے میں بھی مدینہ جا رہا ہوں آپ کے ساتھ, میں نے بھی جنگ چھوڑ دی ہے وہاں اس طرف سے. کہتے ٹھیک ہے. اور جب راستے میں نماز کا وقت ہوتا ہے سیدنا زبیر کو آگے کرتے نماز کے لیے, اور جو ہی طبیعت تہرین پڑھتے ہیں قتل کر دیتے ہیں سیدنا زبیر. الغرض میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ سیدنا زبیر جیسے عظیم صحابی, حدیث بھول گئے, سیدنا طلحہ ایک حدیث بھول گئے, لیکن جب حدیث یاد کرا دی گئی تو فوراً ان کو حدیث یاد آ گئی. جب تک یاد نہیں تو اجتہاد تھا ان کا, اور اجتہاد میں معذور ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہذا کثیر فی السلف والخلف, اور یہ بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے سلف میں اور خلف میں, کہ کون سا معاملہ ہے؟ بھولنے والا معاملہ. وہ بھول جو ہے عذر ہے کہ نہیں؟ عذر, سب کے لیے عذر ہے, سلف کے لیے بھی, خلف کے لیے, ہمارے لیے بھی تا قیامت عذر ہے. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں السبب السادس چھٹا سبب جو ہے عدم معرفته بدلالة الحديث یعنی حدیث کے لفظ کی دلالت کا علم نہ ہونا. اب ذرا غور کریں, حدیث ملی ہے, صحیح بھی ہے, ثابت بھی ہوئی ہے, لیکن اس کی دلالت صحیح نہیں ہے. جو لفظ ہے حدیث کا, اس شخص کے نزدیک اس لفظ کا یہ معنی نہیں ہے, کوئی اور معنی اس نے لیا ہے اور اس پر کوئی عمل کیا. دوسرے نے اس لفظ کا اور معنی لے کے اس کے خلاف عمل کیا. حدیث ایک ہی ہے, اختلاف ہوا کہ نہ ہوا, کس بنیاد پہ ہوا, لفظ کو سمجھنے میں, یعنی ایک لفظ کے دو معنی, ایک نے ایک اور دوسرے نے دوسرے کو لے لیا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی وجوہات دیکھیں تقریباً چار کے قریب ہیں. تارة بعض اوقات لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده, تارة بعض اوقات لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده, كي لفظ جو حديث میں بیان کیا گیا ہے وہ لفظ اس کے ہاں غریب ہے, یعنی اس کا معنی واضح نہیں ہے. مثل لفظ المزابنہ. اب دیکھیں چند الفاظ ہیں اس کے معنی بھی ذرا غور کریں اس کے معنی پر. المزابنہ والمحاقلہ والمخابرہ والملامسہ والمنابذہ والغرر الى غیر ذلك من الکلمات الغریبہ لقد يختلف العلماء في تفسیرها. غریب یعنی نئے الفاظ ہیں, اسے پہلے نہیں جانتے تھے. اب جو نئے لفظ ہے اس کے سمجھنے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. اب مزابنہ کیا ہے؟ مزابنہ خرید فروخت کا ایک خاص طریقہ ہے. کتاب ربیعوں میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ کھجور جو ہے, تازی کھجور رطب جو ہے, ابھی اپنے درختوں پر موجود ہے, اسے توڑا نہیں گیا. رطب کو بیچنا خشک کھجور سے, جو کھجور پرانی ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو طریقہ ہے اس کا منع کیا گیا ہے. اگر کھجور کھجور سے کیسے بیچ جاتی ہے پتہ ہے؟ کھجور کا جو ہم نے ذکر کیا تھا, سودی مال ہے کہ نہیں. تو جب آپ کھجور سے کھجور کو بیچتے ہیں تو پرانے نئے دیکھا جاتا ہے؟ پرانے نئے نہیں دیکھا جاتا. اس میں پرانا ریال اور نئے ریال دیکھا جاتا ہے؟ تو ریال تو ریال ہی ہوتا ہے, پرانا سونا نیا سونا دیکھا جاتا ہے. ویسے کھجور بھی پرانی اور نئی فرق نہیں دیکھا جاتا. تو یہاں پر کیونکہ یہ تازہ ہے اور یہ تازہ نہیں ہے, تو اس کا ایک کلو اس کا دو کلو ہم کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ. تو اسے بنا کے تو مزابنہ. بعض مزابنہ کو اور کچھ سمجھا, یہ نہ سمجھا, اس لیے اس نے اس کو کہا کہ نہیں جائز نہیں. اور جس نے اس کو اس لفظ سے سمجھنا کہا جائز ہے. المحاقلہ, محاقلہ جو ہے محارثہ میں کہتے ہیں, کہ زمین پہ کام کرنا ہے اور جو زمین سے اگے گا اس میں سے لے کے. محاقلہ ایک معنی یہ ہے, اور دوسرا ہے کہ کھانے کی کوئی چیز بیچنی ہے, دینی ہے, کس چیز کے عوض میں, جو کچھ ابھی درختوں پہ لگا ہوا ہے اس کو بغیر تولنے کے. اور یہ بھی کہا گیا ہے پکنے سے پہلے پھلوں کو جو ہے نا بیچنا. مختلف اس میں مفہوم ہے, اس کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا ہے. یعنی جیسے کہ کھجور والا معاملہ ہے, یہاں پر کھجور تو نہیں لیکن گندم ہے. مثال کے طور پہ ایک گندم ابھی اپنے پودے میں ہے, دوسرا گندم ابھی آپ کے پاس موجود ہے, تو یہ جو موجود ہے اس کو جب تک آپ نکالتے نہیں تولتے نہیں ہیں تو آپس میں آپ اس کو اس طریقے سے نہیں بیچ سکتے. ایک گندم لے کے دوسرا گندم لے لیا. المخابرہ یہ اور لفظ ہے کہ کام کرنے ہیں زمین پہ اور پرسنٹیج کی بنیاد پر, جیسے کہ تیسرا یا چوتھا حصہ. الملامسہ یہ کہنا اگر میں نے تمہارے کپڑے کو چھو لیا تو پھر میں اسے خرید لوں گا, اگر تو نے پہلے چھو لیا تو تم میرے کپڑے کو پہلے یعنی خرید لو گے, یہ ملامسہ ہے. یا جس پہ پہلے ہاتھ لگ گیا جس کپڑے پہ وہ میں اتنے کا خرید لوں گا, جس کپڑے پہ بھی میرے پاس 20 ریال ہیں یا 50 ریال ہیں, جو کپڑے میرے ہاتھ میں پہلے آئے گا وہ میں لے لوں گا. تو اس کو کہتے ہیں المنابذہ. المنابذہ کہ کوئی شخص اپنے دوست سے کہے میں تو پھینک دیتا ہوں اگر تمہارے ہاتھ میں آ گیا کیچ کر لے تو اتنے کا تم لے لینا, یا دو یا تین پھینک جو تمہارے ہاتھ میں آ گیا وہ اس کی اتنی قیمت دے دینا. یہاں پر پتہ کیا چیز یہاں پہ جا رہی ہے, جہالت ہے, پتہ نہیں ہے کہ کون سا ہوگا, قیمت تو ہے لیکن یہ نہیں پتہ کہ کیسا ہے, ہو تو پھٹا ہو اس کی قیمت ہے یا نہیں ہے. اسی شے سے کہتے ہیں الغرر کہ مجہول ہے, جہالت ہے, ظاہر کچھ ہے اور اندر کچھ اور ہو سکتا ہے, اس کا پتہ نہ ہو. شیخ فرماتے ہیں الى غیر ذلك من کلمات الغریبہ قد يختلف العلماء في تفسيرها وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. اس حدیث میں کہ طلاق, بیوی کو طلاق دینا اور اپنے غلام کو آزاد کرنا اغلاق میں نہیں ہوتا, جب عقل بند ہو چکی ہونا کسی وجہ سے تو پھر نہ طلاق ہوتی ہے اور نہ ہی غلام آزاد ہوتا ہے. بعض جیسا فرماتے بعض علماء نے فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه, إغلاق مطلب مجبور, مجبوری کی حالت میں. ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير, اور جو اس کی مخالفت کرے مطلب اکراہ نہیں ہے کہ دماغ کا بند ہونا ہے, اس نے مخالفت کی ہے اس کی, تو ایک کے نزدیک مجبوری ہے دوسرے کے نزدیک دماغ کا بند ہونا ہے, اختلاف ہوا کہ نہ ہوا معاملہ ایک ہی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اگر غصے کی حالت میں طلاق ہو جاتی, بعض غصے کے طلاق نہیں ہوتی, اختلاف کیوں ہوا, یہ روایت میں تو آیا ہی اس بنیاد پہ ہوا کیونکہ لفظ کا معنی میں اختلاف تھا. دوسری وجہ وتارتا لکون معناه فی لغته وعرف غیر معناه فی لغت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ لفظ جو ہے اس شخص کے نزدیک اور معنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی اور معنی تھا. آپ نے فرمایا لفظ یعنی قریش کی زبان میں اور تھا, عربی صرف قریش تو نہیں تھے اور بھی تھے نا, جیسے کہ ہم عام ایکسنٹ ہوتے ہیں نا تو عام زبانوں میں, تو ان کے نزدیک اس کا معنی کچھ اور ہے. مثال دیکھیں وہ یحمل علی ما یفہمہ فی لغتہ, اور اس نے جس نے سنا ہے روایت کو اور مخالفت کی ہے اس نے اس لفظ کو ویسے سمجھ جیسے کہ اس کا اپنی زبان ہے, بلال علی ان الاصل بقاء اللغہ, اور اس کے نزدیک اصل کیا ہے کہ لغت جو ہے ویسی کی ویسی ہے, ہر بند کی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ہے. کما سمع بعضهم, جیسے کہ بعض لوگوں نے سمع بعضهم آثارا فی رخصت فی النبید فظنوه بعض انواع المسکر. اب نبید دیکھیں, نبید نبید کے دو معنی ہیں, ایک معنی ہے شراب کا نبید اور دوسرا ہے شربت کا, شربت کو نبید کہا جاتا ہے, شراب اور شربت. ٹھیک, شربت کیسے بنتا تھا کہ فروٹ کو پانی سے مکس کر کے رکھ دیتے تھے تھوڑی دیر, یا فروٹ جو پانی میں رکھ دیتے کھجور وغیرہ پانی رکھ دیتے تھوڑا ٹھنڈی بھی ہو جاتی اور اس کا اثر پانی پہ بھی ہوتا, وہ پی بھی رہتے اور کھجور بھی کھا لیتے ٹھنڈا کرنے کے لیے. فریج تو نہیں تھی, آج کے زمانے میں فریج ہی, ہمارا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر الحمدللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فظنوا بعض انواع المسکر, تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شراب ہے, لأنه لغت ان کی زبان یہی ہے, وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد. وشيء سفر ماتي أصل معنى يهي كي باني ميوسك ميكس كرنا ودعنا إسي پهلي كو پك جاي. فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة بوصل الروايات ميسك يه معنى ديا جاي. وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة. الواجب النبيذ يه سمجاه كي انگور سي بنتي هي. اور جو نبیذ شراب ہے وہ صرف انگور کی ہے، باقی چیزوں جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے. اگرچہ اس میں نشہ بھی ہو تب بھی، کیونکہ وہ نبیذ نہیں ہے تو حرام نبیذ ہے، تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. بلان على انه كذلك في اللغه، ان كنت نزل لغت میں یہ معنی ہے. وان كان قد جاء من الاحاديث الصحيحه تبين ان الخمر اسم لكل شراب مسكر. اگرچہ بعض حدیث میں وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ خمر کسے کہتے ہیں، کل ما خامر العقل، یا کل شرب مسکر، جس سے نشہ ہوتا ہے، جو چیز نشہ کی باعث بنتی ہے وہ حرام ہے اور وہ شراب ہے، چاہے وہ کھجور کی ہو، چاہے وہ چیز جو ہے وہ انگور کی ہو، یا کسی بھی فروٹ کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو. تو وہاں پر یہ یعنی جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل مسکن خمر و کل مسکن حرام، ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر خمر جو ہے حرام ہے. تو ہر کلز کل عمومی طور پہ مطلقا ہے، لیکن ان کو اس کا پتہ نہیں تھا، ان کو وہ روایت ملی جس میں نبیذ کا لفظ ہے بس، تو انہوں نے نبیذ کو شراب کو نبیذ سمجھ کر پیتے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم اور تھا نبیذ کے بارے میں، کہ فوڈ کو پانی مکس کر کے پیا جائے. تو یہاں پہ اختلاف ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ بعض یعنی بعض کے نزدیک بعض فقہا نے بعض علماء نے کہا ہے کہ نبیذ اگر انگور کا ہے تو حرام ہے، انگور کے علاوہ حلال اگرچہ نشہ بھی ہو. ان کو کوئی وجہ تھی کہنے کی، لیکن آج جو اندھی تقلید میں لوگ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تیسری وجہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، وتارتن لکھن لفظ مشترکن او مجملن، لکھن لفظ مشترکن او مجملن، یا تو لفظ بعض اوقات مشترک ہوتا ہے دو چیزوں میں ایک لفظ ہوتا ہے، او مجملن یا مجمل بیان کیا جاتا ہے اس کی تفصیل نہیں ہوتی، او متردد بین حقیقت و مجاز، یا ایک لفظ حقیقی مجاز دو معنی ہوتے ہیں، فاحملوا علی اقرب عنہ، تو ایک شخص جو اپنی سمجھ کے مطابق جو ان لفظ دونوں معنی میں سے کس معنی کے قریب ہے وہ لے لیتا ہے، دوسرا اور لے لیتا ہے. وہ انکان مراد ہو الآخر، اگرچہ مراد دوسرا لفظ ہو، کما حمل جماعۃ من الصحابۃ فی اول الامر الخیط الابیض والخیط الاسود علی الحبل، جیسا کہ بعض صحابہ نے، اور قصہ معروف ہے، سیدنا عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ کا، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ رات کو کھاؤ پیو جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے الگ نہ ہو جائے، انہوں نے کیا کیا؟ سارے رات کھاتے پیتے رہے، اٹھ اٹھ کے اور اپنے سنانے کے نیچے جو ہے ایک سفید اور ایک کالی رسی رکھی رہی، کھاتے پیتے اٹھ کے دیکھ رہے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ دونوں میں سے کیسے پتا چلتا ہے، اندھیرے میں کیا نظر آتا ہے؟ جب صبح ہوئی اور تھوڑی سی روشنی، تب تو پتا چلتا ہے نا جب روشنی کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن ان کو ایک خدشہ تھا. دیکھیں سبحان اللہ، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کے سرانہ اتنا بڑا ہے کہ مشرق مغرب دونوں کو سما لیا. مقصد آیت کریمہ میں سفید اور کالی دھاری کا وہ نہیں جو آپ نے سمجھا ہے، مقصد یہ ہے جب مشرق کی طرف سفید دھاری فجر کی اور کالی دھاری رات کی جب آپ کو نمایاں الگ الگ ہو جائیں، تب روزہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور کھانے پینے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ خیط الابیض خیط الاسود، خیط کس چیز کو کہتے ہیں؟ عام طور پہ عام واہرن دیکھا جائے تو دھاگا کو رسی کو کہتے ہیں. اب جب یہ غلطی کی جب یہ غلطی صحابی سے رضی اللہ عنہ سے، تو کس بنیاد پہ؟ لفظ میں بنیاد پہ ہوئی نا، جو انہوں نے سمجھا وہی کیا، جب بعد میں پتہ چلے غلط ہے تو فوراً جو ہے نا اسے رجوع کر کے اور جو صحیح مفہوم تھا اس کی طرف چلے گئے. وكما حمل آخرون قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وضو کی آیت میں سورة مائدة آیت نمبر 6 میں جو وضو کا بیان ہے، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط. اب أيديكم لفظ تو آیا، کہاں تک ہاتھ دھوئیں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ عنہ جو ہیں سر ابو ہریرہ, وہ جب اپنے بازو دھوتے ہاتھ دھوتے تو اپنے آستین تک لے کے جاتے, پورا ہاتھ دھو لیتے پورا ہاتھ. کہاں سے انہوں نے یہ لیا عمل؟ اس آیت کے اندر فغسلوا وجوہکم ایدیکم, فمسحوا ہوئے ٹھیک کرے نا, فمسحوا کیسے ہو, فغسلوا ہوئے قرآن مجید میں آپ بسا کرتے ہیں دھوتے ہیں وضو کے دوران. آپ کے پاس کون سی آیت ہے؟ نہیں نہیں 43 نہیں ہے, وہ شاید تیمم کی ہے پتہ نہیں, لیکن یہ آیت جو ہے نا آیت نمبر 6 ہے متن میں, عربی متن میں دیکھ لیں آپ. یہ آیت آیت نمبر 6 جو ہے نا وہی آیت ہے وضو کی, آیت نمبر 6 ہے نا, معروف ہے سورۃ المائدہ میں. تو آپ کے پاس آپ کے متن میں کیوں, شاید کوئی پرنٹنگ غلطی ہو گئی ہوگی. ہاں وہ تیمم کے بارے میں ٹھیک کر لیں آپ, یہ سورت یہ آیت ٹھیک ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6, کیونکہ بات غسل کی ہو رہی ہے, ہاتھ دھونے کی ہو رہی ہے نا, مسح کی بات ہو نہیں رہی. الید الی الابط, ابط کہتے ہیں آستین کو. تو بعض نے یہاں پہ جیسے ایسا فرض, بعض علماء کیا کرتے تھے کہ پورے ہاتھ کو دھوتے جب دھونے کا وقت آتا اور آستین تک دھوتے تھے, اور وہ مفہوم بھی ٹھیک ہے مسح والا جو ہے تیمم میں. بعض لوگ تیمم کیسے کرتے, صرف ہاتھ کو ہتھیلی کو مسح کرتے ہیں, اور بعض لوگ پورے بازو کو مسح کرتے ہیں تیمم میں. تو وہ مفہوم بھی, کیونکہ ید یعنی وہ جو آپ کے پاس مسح والی ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ٹھیک ہے. اب متن میں تھوڑا فرق ہوئے شاید, پتہ نہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ فرق کیسے آیا ہے, لیکن مثال ٹھیک ہے, صحیح مثال ہے. کیسے کہ تیمم میں دیکھیں فرق ہے, بعض لوگوں کے نزدیک تیمم جو ہے ہاتھوں جب تیمم کرتے ہیں تو صرف ہتھیلیوں پہ مسا کرتے ہیں, اور بازو میں دیکھا ہوگا آپ نے پورے بازو پہ جیسے کہ دھویا جاتا ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک اس طریقے سے مسا کرتے ہیں. اور راجح جو معروف ہے ہتھیلی میں آ رہا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح ہے, لیکن جس کو حدیث ملی نہیں ہتھیلی والی تو کیا کرے گا, وہ تو پورے مسا کرے گا نا, جیسے کہ قیاس کرے گا کس پہ, وضو پہ قیاس, وضو پہ قیاس کر کے پوری کوہنیوں تک مسا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جہاں ابت کی بات آئی ہے تو پھر دھونے والی بات ہے, شیخ السلام فرماتے ہیں الید الی الابط و ایدیکم, ید عربی زبان میں یہاں سے لے کے ہتھیلی سے لے کے آستین تک اس کو ید بولا جاتا ہے. جب فغسلوا ایدیکم, حدیث کچھ پتہ نہیں, حدیث کو چھوڑیں صرف قرآن مجید میں, جب ید کی بات ہے تو کہاں تک آپ دھوئیں گے؟ وہ تو حدیث متعین ہوئے کہ ید کوہنی تو الی المرفقین, قرآن مجید میں ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں بھی تو ہے نا, متعین ہو گئے الی المرافق. سبحان اللہ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ہاتھ کو آگے تک دھو لیتے تھے, پتہ کہاں اس کو ان کو کس طریقے سے انہوں نے یہ کیا ہے. حدیث الغرہ والتحجیل, کیا حدیث الغرہ کو جانتے کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن آپ سے امت کیسے پہچانے جائیں گے نا, وضو کے اعضاء کی چمک سے, ٹھیک ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنے پورے باز دھو لیتے تاکہ چمک زیادہ ہو جائے, ان کا ایک اجتہاد تھا. سبحان اللہ, چوتھی وجہ دیکھیں اسی سبب کے اندر, وتارتن لکون دلالت من النص خفیہ, کہ نص میں جو دلالت ہے وہ مخفی ہے واضح نہیں ہے. فإن جهات دلالات الاقوال متسعة جدا, اور لفظوں کی جو دلالات ہیں وہ مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہیں. يتفاوت الناس في ادراكها وفهم وجوه الكلام, تو لوگ بہت سارا تفاوت پایا جاتا ہے ان کے سمجھنے میں, بحسب منح الحق سبحانه وتعالى ومواهبه, بحسب منح الحق سبحانه وتعالى ومواهبه, اللہ تعالیٰ کی دین ہے. جس کو زیادہ اللہ تعالیٰ سمجھ آتا فرماتے اس کو زیادہ سمجھ آتی ہے, جس کو کم اللہ تعالیٰ سمجھ آتا فرماتے اس کو کم سمجھ آتی ہے. ثم قد يعرف الرجل من حيث العموم, اور بعض لوگ جو ہے وہ صرف عموم کو لے لیتے ہیں, ولا تفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام, وہ عام کو لے لیتے ہیں اور معنی جو وہ دیکھ رہے سمجھ رہا ہے وہ اس عام میں اصل موجود ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اندر موجود ہے کہ نہیں. ثم قد فقنا له ترا ثم انساه بعد ذلك, پھر بعض کو اسے یاد آ جاتا ہے کہ یہ عام کے اندر موجود, اس پہ عمل بھی کرتا رہتا ہے, بعض وہ بھول جاتا ہے اس کے خلاف عمل بھی کر بیٹھتا ہے. وهذا باب واسع جدا, یہ بہت وسیع باب ہے. لا يحيط به الا الله, اللہ تعالیٰ کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية الى التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها, اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں عربی زبان میں سے ایسے لفظ میں سے ایسی بات کو لے لیتے ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہیں تھی جس کی بنا پر آپ سے مبعوث فرمایا گیا. جب عام اور خاص کی باب لفظ عام ہوتے ہیں باب لفظ خاص ہوتے ہیں, اور جب عام اور خاص آمنے سامنے آ جائیں تو خاص کو لے جاتے عام کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اب جس کو خاص کا پتہ ہے تو عام پہ عمل کرتا رہے گا. بعض اوقات عام کو دیکھا ہے اور خاص کو بھی دیکھا ہے لیکن خاص وہ بھول گیا پھر عام کی طرف واپس چلا گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگوں میں بعض علماء میں ایسا ممکن ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہیں, اور اس طریقے سے یہ غلطیاں بھی بعض ائمہ سے ہوئی ہیں. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بھائی کا یہ سوال ہے کہ جو لوگ استواء کو استولا کہتے ہیں ان کا پھر کیا قصور ہے؟ یاد رکھیں یہ بات ہو رہی ام اعلام کی ہے, سنو جماعت کے علماء کی, اور انہوں نے ان کا سب کا عقیدہ ایک ہے, عقیدہ درست ہے. عقیدے کے مسائل بالکل واضح ہیں, بتاؤں میں آپ کو. الرحمن علی عرش استوى, کسی صحابی نے کبھی بھی اس تعلق سے کوئی سوال نہیں کیا, مسلمات میں سے ہے. ان چیزوں میں بعض الفاظوں میں فرق ہوا ہے. اب استوى استولا عربی زبان میں ہے ہی نہیں, جیسے کہ دوسرے الفاظ میں نے بیان کیے. خیط کا لفظ ابیض اسود یہاں پہ تو ہوا ہے, کچھ پریشانی ہوئی تھی وقتی طور پہ, لیکن استواء کا لفظ بالکل واضح ہے, اس کا دوسرا معنی ہے ہی نہیں. اور استولا سب سے پہلے اختل کی طرف, جو ان کا جو دیوان ہے شعر کا, اختل نصرانی, نصرانی کرسچن ہے, اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, اس کی دیوان میں بھی نہیں. اب یہ کس نے سب سے پہلے کہا اللہ اعلم, لیکن استواء استولا کا معنی ہے ہی نہیں, پہلی بات تو یہ ہے. اور پھر جس نے استولا معنی لیا, سلف نے شدید مخالفت کی ہے, سب نے مل کے کہ تم بدعتی ہو, غلط تم کہہ رہے ہو, اللہ تعالیٰ کی مراد ہے ہی نہیں ہے. تو عقیدے کے مسائل بالکل واضح ہیں, وہاں پہ اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور جو اختلاف کرتا ہے عقیدے کے مسائل میں, وہ اہل بدعت میں اس کا شمار ہوتا ہے. اسے میں نے شروع سے کہا, یہ ام اعلام ہے, سنن جماعت کے علماء ہیں. جب یہاں پہ تقویٰ ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, علم بھی ہے, اور پھر وہ معصوم بھی نہیں ہے, تو اجتہادی غلطی کا امکان ہے. وہاں پر کیا ہے اہل بدعت میں؟ کیا ہے؟ علم ہے, تقویٰ کی کمی ہے, علم کی کمی ہے, اور ہٹ دھرمی ہے. وہ نہیں مانتے, سمجھائے بھائی استوا استوا نہیں ہوتا, کہتے تم لوگ غلط ہو. اور پھر جا کے ڈھونڈا پتہ نہیں, انہوں نے کہا عربی زبان میں اس کا امکان ہے. کہاں سے امکان ہے؟ ایک شعر کہیں سے ان کو مل گیا, کسی نے کہہ دیا. پھر جا کے شعر و شاعری کی جتنی کتابیں سب اکٹھی کر لی, جا کے ملے دیوان الاختل سے, کسی نے کہا اختل ہے, اس کے دیوان کو بھی چھان مارا, ادھر بھی نہیں ملا. کہتے بھول گیا ہوگا کہ ہے اختل کا یہ شعر. اچھا اختل تو کرسچن ہے, اسی بات کیوں مانتے ہو؟ وہ تو پہلے تلسیم کے قائل, وہ تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں, وہ تو پہلے نصوص میں تحریف کر چکے, تو اس کی بات کیسے یعنی قابل قبول ہو سکتی ہے؟ ہر درمی ہے کہ نہیں؟ وہ یہاں پہ دیکھ, جماعت فوراً جب سامنے بات آتی ہے فوراً رجوع کر لیتے ہیں. بھائی کا یہ سوال ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے مہر کے تعلق سے حد لگانے کی کوشش کی ہے, تو اس عورت نے جب سیدنا عمر کو سب کے سامنے یہ بات کی ہے, تو کیا یہ ہم دلیل لے سکتے ہیں کہ حکمران کے خلاف ہم کھلم کھلا بات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس عورت نے بھی کیا. حکمران کے خلاف آپ بات نہیں کریں, اس عورت نے کوئی مخالفت نہیں کی, اس عورت نے کوئی خروج نہیں کیا, اس عورت نے کوئی ان کو برا بلا نہیں کہا, اس عورت نے ان کی مخالفت کے لیے مخالفت نہیں کی, بلکہ ان کو یاد دہانی کے لیے آیت سنا دی کہ اے امیر المؤمنین آپ تو یوں فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے. اور اس میں یہ بات کہاں ہے, اور کہاں وہ بات کہ حاکم وقت کو برا بلا کہنا ہے, ممبر پہ کھڑ کے برا بلا کہنا ہے, یا نصیحت کر سکتے حاکم کو آپ, لیکن اس کی مکمل رازداری میں نصیحت ہوتی ہے. اور یہاں پر عورت جب اس معاملے کو دیکھا, سب کے سامنے خطبہ بھی یعنی وہ دے رہے تھے, سب کے سامنے بات ہو رہی تھی, تو عورت نے جب سنا تو فوراً وقت کا تقاضا بھی آئی تھا کہ اس چیز کی نشاندہی کی جائے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور کوئی لوگ اس بات کو لے کے پھر اس پہ عمل نہ کرنا شروع کر دے. تو یہ مخالفت کی بنیاد پہ نہیں تھا. جیسے کہ آج کل دیکھیں, آج کل جو حکمران خلا بات کرتے ہیں وہ مخالفت ہی کے لیے کرتے ہیں یا نصیحت کے لیے کرتے ہیں؟ آج دیکھیں کہ یعنی آج کل کہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے, یعنی جس چیز منع کیا گیا اور صرف یعنی یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں, یہ وہ چوہر دروازے ہیں جو خوارج ڈھونڈتے ہیں, انہوں نے اس حدیث کو بھی پیش کر دیا. اور یہ حدیث بعض کے نزدیک میں نے بتایا تھا ضعیف ہے, لیکن علامہ مقبل واجعی رحمہ اللہ کے نزدیک حسن روایت ہے اور یہ ان کے نزدیک صحیح روایت ہے. اور میں نے بھی یہی کہا کہ اگر حسن اس کو مان لے جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا ہے, تب بھی اس کا اندر مفہوم کبھی بھی نہیں نکلتا اور اس پر اجماع منعقد ہو گیا. بعض لوگ کہیں نہیں یہ بات موجود ہے, اجماع منعقد ہو گیا رسول الجماعت کا کہ حکمران وقت کے خلاف سب کے سامنے برا بلا نہیں کہا جاتا اور لوگوں کے سامنے نصیحت نہیں کی جاتی بلکہ رازداری میں نصیحت کی جاتی ہے. یہ سوال ہے کہ جب سیدنا عمر و خطاب سیدنا عمار ایک ساتھ تھے اور ایک دونوں میں سے ایک بھول گیا, اور ہم نے یہ کہا کہ بھولے سیدنا عمر ہے, سیدنا عمار نہیں بھولے, تو اس کا ثبوت کیا ملتا ہے؟ اس کا ثبوت دوسرے حدیث قسم سے حدیث ہے کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے, اور جناب خیالات میں تیمم بھی کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ان نصوص کی بنیاد پر ظاہر سیدنا عمر ہی بھولے ہوئے تھے نا. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
شیطان
کی طرف سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو شیطان کو جنت سے نکال دیا جب بھڑ درمی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم تعمیل نہیں کی, اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا, تو پھر شیطان جنت میں داخل ہو کے وسوسہ کیسے دیتا رہا؟ اللہ منع کرے, ضرورت ہے شیطان کی ابلیس کی کہ وہ ایسی جگہ پر جائے جہاں سے ان کو منع کر دیا گیا؟ کون جواب دے گا؟
یہ کہاں ذکر ہے کہ اس نے اندر داخل ہو کے وسوسہ ڈالا؟
سانپ کی شکل جو ہے وہ کہا جاتا ہے صحیح حدیث میں, میں نے نہیں پڑھا, اللہ اعلم, اسرائیلیات میں ہے. جی کیا کیوں اور جنت تھی؟ نہیں, جنت وہی تھی. لوگوں میں دوڑتا ہے. علماء کی توجیحات اس تعلق سے یہ ہے, نمبر ایک کہ شیطان کو جب نکالا گیا تو سکونت کبھی نہیں کر سکتا شیطان جس کے پہلے رہتا تھا, ٹکانا نہیں. وقتی طور پہ اسے اجازت تھی, آتا تھا صرف اپنے وسوسے دینے کے لیے, پھر واپس چلا جاتا تھا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ شیطان کو جب نکال دیا گیا تب شیطان کو یہ پاور دی گئی کہ وہ دل میں وسوسہ کرنے کی اس کو اجازت دی گئی. تو وسوسہ دل میں کرتا تھا لیکن حقیقتا وہ خود جنت میں داخل نہ ہو سکتا تھا. تو یہ دونوں توجیحات درست ہیں. اور یہ کہ وہ یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ جیسے پہلے رہتا تھا جنتی تھا, اب جنتی نہیں تھا, وہ نکل گیا جنت سے. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ اجازت دیتا تھا کہ تم نے صرف وسوسے کی حد تک, بہکانے کی حد تک بس, اس کے سوا نہ تو وہ کھا سکتا تھا, نہ پی سکتا تھا, نہ رہ سکتا تھا. جیسے پہلے وہ عیش کرتا تھا جنت میں, اس پر حرام ہو گئی, یہ ناممکن تھا اس کے لیے. اللہ اعلم. مکروہ پہلے بھائی کا سوال, مکروہ کا معنی کیا ہے؟ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ جو ہے شریعت میں کسی چیز کا کسی چیز سے منع کیا جائے لیکن تاکید نہ کی جائے. اور اس کا حکم کیا ہے؟ اگر کرو گے تو گناہ نہیں، نہیں کرو گے تو ثواب ملتا ہے. یہ مکرو گے آپ کہہ رہے ہیں زبردستی کی طلاق. زبردستی کی طلاق جو ہے لفظ، زبردستی کا لفظ ہے اغلاق کا. اغلاق کہتے ہیں جب دماغ کام نہ کرے، مغلق یعنی بند ہو جائے. بعض لوگوں نے اغلاق سے اکراہ لیا ہے کہ کسی کو مجبور کیا جا رہا ہے. مجبوری میں طلاق نہیں ہوتی، بتاؤں میں آپ کو، مجبوری میں طلاق نہیں ہوتی، اور پاگل پن میں طلاق نہیں ہوتی، اور شدید غصے میں بھی طلاق نہیں ہوتی. ابھی بتائیے کون کہیں شدید غصہ تھا، اس کو کیا طریقہ ہے؟ شدید غصے کی کیا نشانی ہے؟ اب ایک جوڑا آیا قاضی صاحب کے پاس، بھئی اس نے مجھے طلاق دی ہے. دیکھیں طلاق کے معاملے اتنے نازک ہیں کہ شیطان بیچ میں آ کے وہ جھگڑا کرواتا ہے نا، جو ہی طلاق کا منہ سے نکلا نا، دس منٹ آپ گھڑی میں دیکھ لیں، فوراً ندامت ہو جاتی ہے. دس منٹ بھی شاید زیادہ ہے. جاتے ہیں قاضی صاحب کے پاس، بھئی ہمارا یہ مسئلہ ہوا ہے، طلاق ہوئی ہے. تو فوراً شوہر تو چاہتے واپس کرے نا، کہتے میں شدید غصے میں تھا. تم سب نے جانو کہ شدید غصے میں طلاق ہوتی نہیں ہے، تو اپنا دروازہ چور دروازہ ڈھونڈ رہے کیسے نکل جاؤ. قاضی کیسے پتہ لگا سکتا ہے؟ آپ سب مفتی ہیں، قاضی ہیں، آپ کے پاس ایک کیس آیا ہے، کیسے پتہ لگا سکتے ہیں آپ کہ وہ واقعی شدید غصے میں تھا؟ کوئی نشانی ہے؟
اگر واقعی تو یاد نہیں رہنا چاہیے کہ میں نے دیا.
تو کیا پوچھے گا قاضی اسے، کیا یاد نہیں
رہنا چاہیے؟ دوسرے لوگ بتائیں گے جو بجلی ہوگی اور آئی گی، دوسرے لوگ بتائیں گے طلاق دی ہے، اس کو یاد نہیں رہنا چاہیے. اگر واقعی غصے میں تھا تو
پہلی بات یہ ہے بھائی، کہتے ہیں کہ اس کو خود یاد نہیں تھا، شیخ غصہ تھا کہ میں نے طلاق کہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں تھا میں نے طلاق دی ہے. اب وہ جنا طلاق جنا سچ ہے جھوٹ ہے؟ شاید کیا قاضی پہچان سکتا ہے چند سوال کر کے کہ سچا ہے کہ نہیں؟ بیوی سے پوچھ، بیوی تو کہے گی، وہ تو ناراض تھا، وہ تو پہلے کہے گی بیچاری، وہ تو رہنا چاہتی ہے، وہ کہاں جانا چاہتی ہے. شدید غصے کی نشانیاں ہیں دو نشانیاں ہیں، تین بھی ہو سکتی ہیں. اگلے درس تک یاد کر کے ڈھونڈ کے آنا کون سی تین نشانیاں ہیں یا دو نشانیاں ہیں جس سے ایک قاضی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ فلان شخص واقعی شدید غصے میں تھا اور فتویٰ دے دے کہ طلاق نہیں ہوئی. دو سوال کرتا ہے، اس کو پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ واقعی یہ شخص جو ہے یہ شدید غصے میں تھا. بلڈ پریشر اس وقت تو ٹھیک تھا، بلڈ پریشر اس کا. تو دو سوال دیکھ لینا جی. نہیں نہیں وہ تو ٹھنڈا ہو چکا ہے نا، اب تو ندامت کر رہے ہیں وہ، کہاں قاضی کے نشانیاں ہیں. تو اگلے درس میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں آپ لوگ کیا ڈھونڈتے ہیں اور کیا ملتے ہیں. میرے علاوہ کسی اور سے پوچھ لینا، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، جزاکم اللہ خیر.